السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی بھی حاضر خدمت ہے یہاں واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے۔ جی نگہت، موسم کچھ تبدیل ہونے لگا ہے یہاں پر، تو صبح اور شامیں کچھ تھوڑی سی خنک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد بھی یقیناً خوبصورت ہو گیا ہوگا، ابھی تو خزاں کے بہت خوبصورت رنگ آنے والے ہوں گے وہاں پر۔
جی بہت زبردست ہو گیا موسم اسلام آباد کی، جیسے آپ نے بات کی تو شامیں اور مارننگ ٹائم میں ہم دیکھیں باہر نکلے تو ٹھنڈ، تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہو گئی ہے، لائک مطلب آپ کو مزہ آتا ہے اس میں، اور دن تو اسی طرح ہیں تھوڑے سے گرم، لیکن وہ جو ہبس اور جو چپ چپ سا موسم تھا وہ گزر چکا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم سردیوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو اسلام آباد کی سردیاں بھی مزے کی ہوتی ہیں، اور اس کے بیچ کا جو موسم ہوتا ہے، آپ نے خزاں کی بات کی تو میرا فیوریٹ موسم ہے بہار، اور خزاں کے یہ دو موسم بہت اچھے لگتے ہیں، تو وہ جب آتا ہے تو آپ کو پتا ہے اسلام آباد کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو فی الحال تو ابھی گرین گرین ہے سارے پتے اور پھول کھلے ہوئے، تھوڑا سا جب موسم مزید آگے بڑھے گا تو ہم یہ سین بھی دیکھیں گے۔ تو موسم کی ہم نے بات کی، تو موسم کے ساتھ ہی آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آج ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک سے۔ تو ریڈیو نیوز نیٹورک سے جو رپورٹیں آپ سنیں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے۔ پاکستان میں اس وقت مونسون بارشوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور اس مرتبہ ماضی کی نسبت خطے کے ان علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں جہاں پر پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ ان بارشوں سے ملک کے مشرقی دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس میں سیلابی ریلوں کے گزرنے کے بعد بھی اب بھی یہ بہہ رہے ہیں۔ یہ بارشیں کب تک جاری رہیں گی اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، ایک رپورٹ میں ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ اسی طرح ان دنوں پاکستان کے مختلف شہروں میں ڈینگی وائرس ایک بار پھر بے قابو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈینگی پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ اگر نومبر تک سردی نہ بڑھی تو پنجاب میں ڈینگی کا حملہ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ڈینگی کے مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ بتائیں گے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد بات ہوگی سیاحت کی، کیونکہ ہم آپ کو پاکستان کے خوبصورت جگہوں کی اکثر ہم سیر کرواتے رہتے ہیں، تو آج بھی ہم آپ کو سوات ہی لے کر جائیں گے، اور سوات میں ایک نیا سیاحتی مقام ہے گبین جبہ، جہاں پر خیبر پختونخوا حکومت نے سیاحوں کے لیے قیام مقام کے جدید سہولتیں بھی مہیا کی ہیں، اور اس کے بعد سے سیاحوں کا رش بھی بڑھنے لگا ہے۔ تو اسی بارے میں آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے، اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ۔ تو یہ تھا مختصر سا خلاصہ رپورٹس کا، تو رپورٹس کی تفصیل ابھی ہم نہیں بتاتے، پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، کیونکہ بہجت بھی ہمیں بتائیں گے کہ آج وہ آپ کو کیا سنانے والی ہیں۔ تو بہجت جی بتائیے۔
بہت بہت شکریہ نگہت، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کے لیے جو رپورٹیں ہم آج پیش کر رہے ہیں ان کا مختصر سا تعارف کچھ ایسے ہے۔ داعش اسلامک اسٹیٹ کا نام انتہا پسندی کے انتہائی رجحان سے جڑا ہوا ہے۔ عراق اور شام میں داعش کی خود ساختہ خلافت اور زمین پر ان کے قبضے کو ختم کرنے کے بعد ابھی بھی کئی مسائل باقی ہیں، اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے داعش افراد کے ان بچوں کا جو کیمپوں میں مقیم ہیں اور جنہیں انتہا پسندی کے رجحان سے بچانے کی ضرورت بھی ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ پھر اقوام متحدہ کے حقائق جاننے پر مامور مشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میانمار کی فوج 2017 میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے عزائم رکھتی تھی جب وہ لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ اقوام متحدہ نے روہنگیا کو درپیش خطرات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے، تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ پھر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کے اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں جاری اقتصادی بحران سرحدوں کو پامال کر سکتا ہے، کیسے رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے۔ آپ سب کو ایک سنسنی خیز خبر یاد ہوگی جب ایڈورڈ سنوڈن نامی ایک امریکی نے امریکی سراغ رساں اداروں کے بارے میں خفیہ معلومات جاری کر دی تھیں، جس کے بعد وہ روس چلے گئے اور وہیں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، تفصیل بتائیں گے، اور آخر میں آپ کی ملاقات کرائیں گے گلوکار طارق حمید سے، جو پیشے کے اعتبار سے تو گلوکار نہیں لیکن اس جذبے کو کیا کہیے جو موسیقی سے ہٹ نہیں دیتا، انٹرویو ان کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو جناب یہ ساری صورت ہوئی، اس سے پہلے کہ ہم چلیں نگہت کے پاس، ایک بڑی دلچسپ آپ کو اور خبر سناتے ہیں، اور یہ ہے کراچی اربن فارسٹ کے تنازع کے بارے میں۔ اب کیا ہوا کہ کراچی میونسپل کارپوریشن نے شہر کے واحد اربن فارسٹ کا انتظام پہلے خود سنبھالنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر دوبارہ یہ اس کے منتظم شہزاد قریشی کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ کہانی کچھ تفصیل سے ہو جائے۔ ہوا کیا کہ یہ اربن فارسٹ 10 ماہ قبل کے ایم سی نے یہ کہہ کر لیا تھا کہ اس میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا جا رہا۔ اسی حوالے سے وائس آف امریکہ نے شہزاد قریشی سے رابطہ کیا، جو اس اربن فارسٹ پارک کو کے ایم سی سے 5 برس کی مدت کے معاہدے پر لے چکے ہیں، اور یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد کہ شہر میں بھی جنگل اگا کر درجہ حرارت کو کم کرنے کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اب شہزاد قریشی کے مطابق کے ایم سی کے ساتھ ان کا 5 سال کا معاہدہ ہے، جس کی روح سے وہ اس پارک میں 50,000 درخت اگا کر اسے جنگل بنا دیں گے، لیکن کے ایم سی پارکس ڈپارٹمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں درخت نہیں لگائے گئے، کام سست روی کا شکار ہے۔ شہزاد قریشی کہتے ہیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے ہم اب تک 15,000 درخت لگا چکے ہیں، جن میں سے بیشتر تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں۔ پارکس ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط معلومات دیتے ہیں، جس کے سبب پچھلے برس بھی پارک ہم سے لے لیا گیا تھا۔ اس معاملے پر وائس آف امریکہ نے ڈائریکٹر جنرل پارکس آفاق مرزا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ صوبائی مشیر برائے ماحولیات مرتضی وہاب نے ٹویٹ میں کہا کہ وہ اس مسئلے کو دیکھیں گے۔ تو مرتضی وہاب کی ہدایت پر حکام نے ارب فارسٹ پارک کا دورہ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ وہ 2.5 برس سے اس انتظار میں تھے کہ یہ کام کہاں تک پہنچا، یہ کون سا پارک ہے جو ابھی تک نہیں بن پا رہا، کیونکہ باغ ابن قاسم ہم نے 1 سال میں بنا دیا تھا، جبکہ وہ 130 ایکڑ کا باغ ہے اور یہ 3 ایکڑ کا ہے۔ اربن فارسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خود دیکھنے پر سمجھ آیا کہ اس کے بننے کا طریقہ ایسا ہی ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا، میں کسی کے دباؤ میں یہ نہیں کر رہا، منصوبہ اچھا لگا، میرے شہر کے مفاد میں ہے، اس لیے کر رہا ہوں، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا شہر بہتر ہو۔ تو جناب، یہ ہے آب و ہوا میں تبدیلی کے حوالے سے دی جانے والی ایک خبر، جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے تنازعات کا شکار رہتی ہے، کیونکہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے انکار بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری کہانی ہم نے آپ کو اس لیے سنائی کیونکہ نگہت ہمیں بتانے والی ہیں کہ دریائے سندھ کے حوالے سے ایک خبر دیں گی کہ آب و ہوا کا اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے۔ جی نگہت، تفصیل بتائے گا۔
بہت شکریہ بہجت۔ ہم پاکستان کی یہاں پر بات کریں گے، اور موسم کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان میں ان دنوں بھی مانسون بارشوں کا جو سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان میں جو مانسون کا دورانیہ ہوتا ہے وہ جولائی سے 15 ستمبر تک رہتا ہے، جس کے دوران وقفے وقفے سے بارشیں ہوتی ہیں۔ اس مرتبہ ماہرین یہ بات کر رہے ہیں کہ ماضی کی نسبت نئے خطے بھی مانسون کی لپیٹ میں آئے ہیں، اور ماہرین کے مطابق رواں سال جولائی اور اگست میں کئی سالوں بعد مانسون کی بھرپور بارشیں ہوئیں، جس سے پانی کے ذخائر بڑھ گئے اور زیر زمین پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ دریائے راوی، ستلج اور بیاس میں سیلابی ریلوں کے گزرنے کے باوجود اب بھی یہ دریا بہہ رہے ہیں، جس سے مقامی لوگ کافی خوش بھی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے ایک گزشتہ پروگراموں میں ایک رپورٹ بھی آپ کو سنائی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے ان دریاؤں سے بہنے والے سیلابی ریلے کو ویلکم کیا، کیونکہ 30 سال کے بعد بہاول پور میں یہ سیلابی ریلے داخل ہوئے تھے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ جو مسائل تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی لوگ بھی اور ماہرین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان بارشوں سے پانی کے اس مسئلے سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ ہمارے نمائندے ریاض محسن نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
دہائیوں سے خشک سالی کے شکار پاکستان کے جنوبی علاقوں میں مانسون خوشحالی کی نوید لے کر آیا ہے۔ ملک کے مشرقی دریا ستلج، بیاس اور راوی سیلابی ریلوں کے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک بہہ رہے ہیں، کیونکہ مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔
نارملی پاکستان میں جو مانسون ختم ہونے کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ 15 ستمبر ہوتی ہے، لیکن ابھی سٹل کرنٹس موجود ہیں اور ایک اور سسٹم اسی مانسون کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جو 3rd-4th week میں ایکسپیکٹڈ ہے، تو سٹل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی مانسون پراپر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا۔
ڈائریکٹر محکمہ موسمیات خالد مقبول ملک کہتے ہیں کہ ماضی کی نسبت نئے خطے مانسون کی لپیٹ میں آئے ہیں۔
اس دفعہ جو سسٹم ہمارے پاس مونسون میں آئے وہ ذرا تھوڑا سا جو ان کا نارمل پیٹرن ہے اس سے ہٹ کے آئے. اس دفعہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ زیادہ تر سسٹم جو ہے وہ سینٹرل میں آئیں گے اور سینٹرل سے نارتھ سائڈ پہ نکلیں گے, لیکن ہوا یہ کہ وہ سسٹم سینٹرل میں آئے اور زیادہ تر آپ کے ساؤتھ میں گئے.
مونسون کے نئے رجحانات لمحاتی ہیں یا پھر کسی بڑی موسمیاتی تبدیلی کا پیش خیمہ, فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا.
اتنی ویریشنز ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں, لیکن ابھی ہمیں صرف ریسرچرز اس پہ نہیں پہنچے کہ کیا یہ کلائمیٹ چینج کا پروسیس جو چل رہا ہے پچھلے 2-3 دہائیوں سے کیا یہ سٹل آن گوئنگ ہے یا ایک جگہ ہی سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے. زیادہ تر ریسرچر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ٹرانزیشن پیریڈ ہے, ابھی ہم اس پوزیشن پہ نہیں آئے جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سٹیڈی ہو گیا تو ہمارے پاس جو ویدر سسٹم ہے وہ اس طرح بیہیو کریں گے.
آبی امور کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں کہ دریاؤں کے بہنے سے زیر زمین پانی اوپر آ جاتا ہے, انسانی صحت کے لیے خطرناک آرسینک کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور دریاؤں کے کنارے بسے لوگوں کو متوازن خوراک مل پاتی ہے.
دیکھیے, فوڈ انسیکیورٹی کی وجہ دالوں کا نہ ہونا بھی ہے. بات یہ کہ جب آپ ایک خاص قسم کے پودے کی نشو نما کا ماحول ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہ تو نقصان تو ہوگا نا. آپ دیکھیں دالوں کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا دریا بھرا ہوا تھا وائلڈ فش کے ساتھ, آپ کو وہ بغیر کوئی ایگریکلچر کرنے کے کچھ کرنے کے آپ کو قدرت وہ دیتی تھی وہ فوڈ, آپ نے وہ ختم کر دی. اب آپ اس کی جگہ جو ہے وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں فارمنگ چکن اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا دوائیاں اور ادویات اور کس طریقے سے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ, اس سے پتہ نہیں اور کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں, پھر کینسر پھیل رہا ہے ان کی ایسی خوراکیں کھا کھا کے. اور دریا چلے گا تو وہ آپ کی دالوں والا ماحول بھی واپس آئے گا, وہ بھی آپ لگا سکیں گے اور آپ کی پروٹین میں بھی اضافہ ہوگا.
جنوبی ایشیا میں ماحولیاتی تبدیلی صرف سائنسدانوں کی تحقیق اور ان کی طرف سے پالیسی سازوں کو کی گئی یاد دہانی یا انتباہ تک محدود نہیں رہی, بلکہ اس وقت ایک زندہ حقیقت بن چکی ہے اور اس کا واضح ثبوت رواں سال اس خطے میں وارد ہونے والا مونسون ہے جو پاکستان کے مشرقی دریاؤں کے دامن میں دہائیوں سے اڑتی ریت کو فی الحال چین کی نیند سلا گیا ہے. زیر زمین پانی کی سطح اوپر آنے سے نہ صرف انسانی صحت کو آرسینک سے لاحق خطرات کم ہو گئے ہیں بلکہ زرعی پیداوار میں بھی غیر معمولی اضافے کی توقع ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے جس میں بات ہو رہی ہے داعش کے بچوں کے حوالے سے اور اس کی تفصیلات ہم جانیں گے بہجت سے. تو بہجت جی, رپورٹ کی تفصیل بتائیے.
شکریہ نگہت. عراق کی حکومت نے کہا ہے کہ داعش سے وابستہ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بنانے کی ماہر ایک خاتون کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق ابرار القبائسی نامی خاتون داعش کے کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار بنانے والی ٹیم کا اہم حصہ تھیں. ہتھیار بنانے کے لیے تحقیق میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرنے والے ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے سربراہ ابو علی البصری نے اس حوالے سے بتایا کہ برار القبائسی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. وہ داعش کی سب سے اہم تحقیق کار تھیں. عراق کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے صباح کو جاری بیان میں ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے سربراہ نے مزید کہا کہ برار القبائسی نے تسلیم کیا ہے کہ ان سے داعش کا رابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا تھا. ان کے مطابق خاتون نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے شدت پسند گروہ کی عراق میں کئی ایسی دہشت گردانہ کارروائیوں میں مدد کی جن میں کیمیائی ہتھیار استعمال ہوئے تھے. امریکہ اور عراق کے خفیہ اداروں کے حکام نے نومبر 2015 میں شدید خدشات ظاہر کیے تھے کہ داعش بہت تیزی سے کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کی کوششوں میں مصروف ہے. داعش نے 2016 میں جن کارروائیوں کے دوران کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ان ہتھیاروں میں کلورین اور سلفر کا استعمال کیا گیا تھا. خطے میں جنگ پر نظر رکھنے والے لندن کے ادارے IHS کانفلکٹ مانیٹر کے مطابق 2016 میں شام اور عراق میں کم از کم 52 بار کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے شواہد سامنے آئے. اور آئیے اب اسی گروپ سے وابستہ بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ کیمپ جہاں داعش لڑاکوں سے تعلق رکھنے والے خاندان مقیم ہیں, بین الاقوامی میڈیا نے ان کیمپوں کو داعش کی حیات نو کرنے والی نرسریاں قرار دیا ہے. تاہم امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ تشدد اور شدت پسندی سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کیمپوں میں مقیم بچوں کو بچایا جا سکتا ہے اور انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جا سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے حیدر مردوخ نے بتایا کہ ایجنسیوں نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے کہ یہ بچے ذہنی پراگندگی اور انتشار کا شکار ہوئیں اس سلسلے میں فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. تو آئیے انجم ہیرلڈ گل کی زبانی یہ رپورٹ تفصیل سے سنتے ہیں۔
شام کے اہنیسا کیمپ میں غیر ملکی داعش لڑاکوں کے چند بچے ہیں، جن کے قریب جب جایا جاتا ہے تو وہ دو انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو پستول بنا کر میڈیا نمائندوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ انہیں گولی مار دیں گے۔ ادھر دوسرے الہول کیمپ میں بہت سے لڑکوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر عسکریت پسندوں کی آئندہ نسل بنیں گے۔ 10 سال کی بچیاں چہرے کو نقاب سے چھپاتی ہیں۔ چند ماؤں نے تو داعش سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے جب گھر چھوڑا تھا تو ان کے نزدیک وہ ایک نیک کام کرنے جا رہی تھی۔ ان میں سے بیلجیم کی ایک شہری بشرا ابو اللہ کہتی ہیں، جب آپ اپنے مذہب کی پیروی کرتی ہیں تو آپ پر بہت سی نظریں ٹکی ہوتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نقاب کیوں پہنتی ہیں، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک پیشکش آتی ہے اور وہ یہ کہ آپ اسلامک اسٹیٹ میں رہ سکتی ہیں جہاں آپ سے اس طرح کے سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ اس سال جب مارچ کے مہینے میں داعش کا آخری مضبوط ٹھکانہ بھی فوج کے قبضے میں چلا گیا تو اس کے بعد داعش لڑاکوں کے 50,000 سے زیادہ بچے کیمپوں میں رہنے لگے۔ ان میں سے زیادہ تر اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں۔ جو خواتین باقی بچی ہیں وہ لڑاکوں کی بیویاں اور دیگر خواتین رشتے دار ہیں۔ ان کے والد یا تو مر چکے ہیں اور یا جیل میں ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کیمپ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں کے گارڈوں پر اور داعش لڑاکوں کی رشتے دار خواتین پر حملے ہوئے ہیں جو خلافت میں قائم کردہ اسلامی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتی۔ ہزاروں خاندانوں کا تعلق اس خطے کے باہر سے ہے۔ حکام نے 12 متعلقہ ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے شہریوں کو واپس آنے دیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے مصطفی بالی کا کہنا تھا،
یعنی ہم اجراءات امنی ہولے زیادہ دیکھیں،
وی آر ٹائٹننگ سیکیورٹی ایٹ الہول کیمپ،
ہم نے الہول کیمپ میں سیکیورٹی کو مزید مضبوط کر دیا ہے، لیکن یہ ہمارے اکیلے کا نہیں بلکہ 50 ممالک کے لیے ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ داعش عسکریت پسندوں کے بچوں کو بچانے کے لیے اب بھی وقت ہاتھ سے نہیں گزرا۔ تاہم اگر کوئی تبدیلی نہ آئی تو پھر یہ انسانی بحران ایک سلامتی سے متعلق تباہی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ حقائق جاننے پر مامور، اقوام متحدہ کے مشن نے رپورٹ دی ہے کہ میانمار کی فوج روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے عزائم رکھتی تھی جب وہ 2017 میں لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ جمعرات کو جاری اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ میانمار کی حکومت بین الاقوامی معاہدے کی روح سے نسل کشی کے الزامات لگنے کی چھان بین کر کے اس میں ملوث افراد کو سزا دینے کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہی ہے۔ رپورٹ جاری کرتے ہوئے مشن کی ایک ماہر ارادہ کمارا سوامی نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے معاملات کا جائزہ لیں۔ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ٹٹمادا کی ہے۔ ٹٹمادا سے مراد میانمار کی فوج ہے۔ سال 2017 میں اگست اور ستمبر کے مہینے تھے جب 70,000 سے زائد روہنگیا میانمار کے شمال میں واقع رکھائن کی ریاست سے بھاگ نکلے تھے، جہاں روہنگیا جنگجوؤں نے ریاست کی سیکیورٹی افواج پر حملے کیے، جس کے بعد فوجی کارروائیاں ہوئیں۔ انہوں نے ابھی تک ہمسایہ بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ حقائق جاننے والے مشن نے جسمانی اور جنس کی بنیاد پر تشدد کی کارروائی پر دھیان مبذول رکھا ہے، اور جس معاملے کے بارے میں بنگلہ دیش پہنچنے والے مہاجرین نے بڑے پیمانے پر شکایات بھی کی تھیں۔ کمارا سوامی نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ احتساب بھی خصوصی عدالت یا پھر بین الاقوامی عدالت انصاف کر سکتی ہے۔ بقول ان کے، ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے علاوہ داخلی طور پر میانمار میں کسی طرح کا انصاف ہو سکتا ہے۔ اسی دوران روہنگیا آبادی کے ایک چھوٹے گروہ کو بنگلہ دیش سے وطن واپس بھیجنے کا کام روک دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن بجورے نے جمعرات کے روز بتایا کہ اب تک جن افراد کا انٹرویو کیا گیا ان میں سے کسی نے بھی وطن واپس جانے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن یعنی حقائق تلاش کرنے والے مشن نے روہنگیا افراد کو درپیش خطرات سے متعلق بین الاقوامی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے. مشن کے مطابق روہنگیا افراد میانمار کی ریاست راخائن میں نسل کشی کے خطرے سے دوچار ہیں. جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کو بھجوائی گئی رپورٹ کی تفصیل لیسا شلائن نے تحریر کی ہے جسے اسد حسن پیش کریں.
تین رکنی غیر جانبدار بین الاقوامی مشن نے میانمار پر اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں حکومت کے بندوبست کے ساتھ انسانی حقوق کی تباہ کن خلاف ورزیاں جاری ہیں. مشن کے سربراہ مزوکی دارزمین نے گزشتہ سال کی رپورٹ کا احاطہ کیا ہے جس میں انسانیت کے خلاف جرائم اور میانمار کی فوج کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتکاب کا پتہ لگایا گیا ہے اور یہ جرائم ایک نسلی گروپ کو ہدف بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی یہ جرائم جاری ہیں.
We found genocidal acts. And the inference of genocidal intent in the Tatmadaw's 2017.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میانمار کی فوج تکمدو کے سال 2017 کے کلیئرنس آپریشن میں روہنگیا کے خلاف نسل کشی کے حامل اقدامات دیکھتے ہیں اور نسل کشی کے ارادے والے استدلال. میانمار میں سیکورٹی فورسز نے اپنے سفاکانہ جرائم کے خلاف مقدمات سے استثناء سے استفادہ کیا ہے. مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کی رپورٹ 1300 ایسے افراد کے انٹرویوز پر مشتمل ہے جو زیادتی کا شکار ہوئے یا عینی شاہد ہیں. اس کے علاوہ اس نسلی گروپ کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر دسیوں ہزاروں رپورٹوں کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے. مسٹر دارزمین کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ جیسے مواد کے پیش نظر یہ واضح ہے کہ خطرات نے 740,000 روہنگیا مہاجرین کو گزشتہ سال بنگلہ دیش کے کاکس بازار فرار ہونے پر مجبور کیا اور یہ نقل مکانی آج بھی جاری ہے. دارزمین کا کہنا ہے کہ ریاست راخائن میں آج بھی 60,000 روہنگیاز کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ امتیازی قوانین بشمول 1982 کے شہریت کے قانون کے جو روہنگیاز کو بنیادی حقوق سے محروم کرتا ہے آج بھی نافذ العمل ہے اور ان قوانین کو اضافہ رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
We conclude that there is a strong inference of continued genocidal intent.
دارزمین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ریاست کے اقدامات کے حصے کے طور پر آج بھی روہنگیاز کی نسل کشی کی سوچ موجود ہے اور نسل کشی کے دوبارہ بپا ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے اور یہ کہ میانمار نسل کشی سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کے رکن کی حیثیت سے ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے. یہ نسل کشی کو روکنے، اس کی تحقیقات اور نسل کشی کے ذمہ داروں کو سزائیں دلوانے کے لیے مؤثر قانون سازی میں ناکام رہا ہے. ادھر اقوام متحدہ میں میانمار کے نمائندے کیاو موئن نے اس رپورٹ کے مقاصد غیر جانبداری اور ساکھ کو چیلنج کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں انسانی حقوق کی صورتحال کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور یہ ناکافی شواہد اور غلط معلومات پر مبنی ہے. لیزا شلائن کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. تو اگلی رپورٹ پر بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں ایک خبر. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بل گیٹس اور ان کی اہلیہ کی سماجی تنظیم گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے ایوارڈ دیے جانے کے فیصلے پر لوگوں نے تشویش کا اظہار کر دیا ہے. گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے نریندر مودی کو آئندہ ماہ امریکہ میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران ایوارڈ دیا جائے گا. اس ایوارڈ تقریب میں نریندر مودی سمیت کئی سماجی، سیاسی اور شوبز شخصیات بھی شریک ہوں گی، لیکن بھارتی وزیراعظم کو ایوارڈ دینے کے فیصلے پر کئی ستاروں نے اس تقریب کا بائیک آؤٹ کرنے کا آغاز کر دیا ہے. ایوارڈ تقریب کے ہم ترین مہمانوں برطانوی نژاد ہالی ووڈ اداکارہ زارا احمد اور اداکارہ جمیلا جمیل نے بھی ایوارڈ تقریب میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ کئی افراد نے سوشل میڈیا کے ذریعے گیٹس فاؤنڈیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر اور بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کرنے والے شخص کو ایوارڈ نہ دے. تاہم تنظیم کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کو بھارت میں ٹوائلٹ تعمیر کرنے کے کامیاب منصوبے پر ایوارڈ دیا جا رہا ہے اور وہ ان کا حق ہے. تنظیم کے مطابق مودی کی مہم سے قبل بھارت میں 50 کروڑ افراد کو محفوظ ٹوائلٹ کی سہولت میسر نہیں تھی اور اب بیشتر کو یہ سہولت میسر ہے. تاہم دوسری جانب تنظیم کے فیصلے کے خلاف امن کا نوبل انعام جیتنے والی شخصیات نے بھی احتجاج کیا اور تنظیم سے مطالبہ کیا کہ بھارتی وزیراعظم کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے. نوبل انعام جیتنے والی خواتین نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ مہاتما گاندھی نے بھارت میں عدم تشدد کا فلسفہ عام کیا، لیکن نریندر مودی 2014 سے انسانیت کے قتل عام، تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اقلیتوں کے خلاف مظالم پر عمل پیرا ہیں. خط میں لکھا گیا کہ نریندر مودی نے 80 لاکھ کشمیریوں کو قید کرنے کے لیے وہاں پر 8 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جبکہ بھارتی وزیراعظم کی پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں اسامی افراد کی شہریت ختم ہوئی۔ خط میں مزید بتایا گیا کہ نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف مظالم میں اضافہ ہوا، تاہم مسیحیوں، دلت اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بھی مظالم جاری ہیں، اس لیے انہیں ایوارڈ دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ تو اب اس خبر کی تفصیلات کے بعد واپس ہم وائس آف امریکہ چلیں گے اور پروگرام کی اگلی رپورٹ کی تفصیلات ہم بہجت سے ہی معلوم کرتے ہیں۔ تو بتائیے بہجت جی۔
شکریہ نکھت۔ اسرائیل کے حوالے سے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں اسرائیل کے دارالحکومت سے منسلک مشرقی یروشلم میں یہودیوں کی آباد کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق ایک غیر سرکاری تنظیم کے جاری کردہ اعداد و شمار سے یہودی اور فلسطینی رہائشیوں کو جاری کردہ تعمیراتی اجازت ناموں میں بڑے فرق کی نشاندہی ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کے ساتھ عشروں سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ مشرقی یروشلم میں آباد بستیوں میں کی جانے والی توسیع کے بعد فلسطینیوں اور اسرائیل میں کشیدگی بڑھنے کے خطرات ہیں۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل اور فلسطین میں کئی علاقوں پر قبضے کے حوالے سے بھی تنازعات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی رہائشیوں کو اجازت نامہ دینے سے انکار کی وجہ سے فلسطینی سہولیات سے محروم علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ آہدی آبادی کو ان کے گھر منہدم ہونے کا خوف رہتا ہے۔ اسرائیل میں آباد کاری سے متعلق کام کرنے والی تنظیم پیس ناؤ کے مطابق مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی 60% آبادی ہونے کے باوجود تعمیرات کے لیے انہیں 1991 کے بعد سے صرف 30% اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم ان کی ریاست کا دارالحکومت بنے، جبکہ اسرائیل پورے شہر کو اپنا متحدہ دارالحکومت سمجھتا ہے۔ پیس ناؤ کے مطابق آج 2,15,000 کے لگ بھگ یہودی مشرقی یروشلم میں آباد ہیں، جسے اسرائیل اپنے دارالحکومت سے متصل علاقہ سمجھتا ہے، جبکہ مشرقی یروشلم میں آباد 3,40,000 فلسطینی گنجان آباد علاقوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جہاں مزید تعمیرات کے لیے بہت کم گنجائش باقی ہے۔ فلسطینی یہ بھی کہتے ہیں کہ تعمیرات کے لیے درکار اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے اخراجات اور دشواریوں کی وجہ سے فلسطینی غیر قانونی تعمیرات کرنے پر مجبور ہیں۔ پیس ناؤ کے اندازے کے مطابق مشرقی یروشلم کے فلسطینی علاقوں میں نصف تعمیرات بغیر اجازت نامے کی تعمیر کی گئی ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کے اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں جاری اقتصادی بحران سے سرحدیں پامال ہو سکتی ہیں۔ جنیوا سے لیزا شلائن نے غزہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر منعقد یو این کانفرنس برائے تجارت اور ترقی میں یو این سی ٹی اے ڈی کے پیش کردہ رپورٹ کا جائزہ لیا ہے۔ اسفر امام تفصیل بتاتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ماہرین اقتصادیات نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال بدتر ہو رہی ہے۔ یو این سی ٹی اے ڈی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس فلسطینی معیشت کی شرح نمو 1% سے بھی کم رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں معیشت کی شرح نمو گرچہ 3% رہی، لیکن غزہ میں یہ 7% سکڑ گئی تھی۔ محمود الخفیف فلسطینیوں کے لیے یو این سی ٹی اے ڈی کے معاون رابطہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں بے روزگاری کی شرح 50% سے زائد ہو گئی ہے۔ الخفیف کہتے ہیں،
With this high unemployment rate, poverty is climbing. Almost 1 in 2 Palestinian in occupied Palestinian territory.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری کی اس بلند شرح سے غربت بڑھ رہی ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے کا ہر دوسرا فلسطینی انسانی امداد کا منتظر ہے۔ غربت کی شرح 29% تک بڑھ چکی ہے، لیکن درحقیقت غزہ میں غربت کی یہ شرح 53% ہے۔ الخفیف کہتے ہیں کہ گزشتہ 12 برس سے جاری غزہ کی ناکہ بندی یہاں کی معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 برس کے دوران صورتحال بدتر ہوئی ہے، کیونکہ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کی جانب سے بھی غزہ کے لیے بھیجی جانے والی رقم میں کمی آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عطیہ دینے والوں کی بڑے پیمانے پر کمی نے بھی فلسطینی معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے بہت ساری اشیاء کے دوہرے استعمال کے خدشے کے پیش نظر درآمد پر پابندی سے معیشت مزید کمزور ہو رہی ہے۔ الخفیف کہتے ہیں،
Israel claims that this dual list could have non-civilian use or military use and therefore the Palestinians cannot import. This includes fertilizers and wood with a certain specification.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ دوہری فہرست کی اشیاء کا شہری یا فوجی استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے فلسطینی اسے درآمد نہیں کر سکتے، جس میں اسکرو ڈرائیور جیسی اشیاء بھی شامل ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں فلسطینی معیشت مکمل طور پر اسرائیل پر انحصار کرتی ہے۔ الخفیف کا کہنا ہے کہ فلسطینی اشیاء کی 80% برآمدات اور 58% درآمدات اسرائیل کے توسط سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا معاشی انحصار اسرائیل پر ہے۔ یو این سی ٹی اے ڈی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قبضے کے باعث فلسطینی عوام غزہ اور مغربی کنارے پر اپنے تیل اور گیس کے وسائل کو ترقی نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے انہیں اربوں ڈالر کے نقصان کا تخمینہ ہے۔ فلسطینی مسلح گروپ حماس کی جانب سے اسرائیل کو تباہ کرنے کے عزم کے اظہار کے بعد اسرائیل اور مصر نے 2007 میں غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کر دی تھی اور اس کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اسرائیلی حکام کہتے ہیں کہ ناکہ بندی اسرائیلی شہریوں کو دہشت گردی، راکٹ حملے اور دیگر ایسی کارروائیوں سے تحفظ فراہم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ درامد کی گئی اشیاء کا اسرائیل کے خلاف فوجی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک کی انتظامیہ نے الیکٹرانک سگریٹ کی فروخت پر پابندی عائد کرتے ہوئے تمام دکانوں سے مصنوعی ذائقے والے الیکٹرانک سگریٹ ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پابندی کا اعلان نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے اتوار کو نیوز کانفرنس کے دوران کیا۔ امریکہ میں حالیہ عرصے میں ویپنگ یعنی الیکٹرانک سگریٹس کے استعمال سے اب تک 6 افراد کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ متعدد افراد اس کے استعمال سے بیمار بھی ہوئے ہیں۔ نیو یارک کے گورنر کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ویپنگ خطرناک عمل ہے اور نوجوان نسل پھلوں کے ذائقے والے ای سگریٹ استعمال کر کے نیکوٹین کی عادی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کاروبار سے منسلک افراد کا ہدف نوجوان طبقہ ہے اور وہ اس کا ہدف بن بھی رہے ہیں۔ نیو یارک سے پہلے ریاست مشیگن میں بھی ایسی پابندی کا اطلاق رواں ماہ کے آغاز میں کیا جا چکا ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ بھی اعلان کر چکی ہے کہ سٹورز میں فروخت کے لیے رکھے گئے الیکٹرانک سگریٹس کو جلد ہٹا دیا جائے گا۔ نیو یارک کے گورنر نے یہ بھی اعلان کیا کہ رواں سال نومبر سے صرف انہی افراد کو سگریٹ فروخت کیا جا سکے گا جن کی عمریں 21 سال سے زائد ہوں گی۔ تو جناب، صحت کے شعبے سے ان خبروں کے ساتھ اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں اور نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں ڈینگی بخار کے بارے میں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ ان دنوں پاکستان میں ڈینگی بخار بے قابو ہو گیا ہے۔ ڈینگی کنٹرول پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ اگر نومبر تک سردی نہ بڑھی تو پنجاب میں ڈینگی کا حملہ شدت اختیار کر جائے گا۔ ترجمان انسداد ڈینگی پروگرام کے مطابق ڈینگی کے کیسز سب سے زیادہ کراچی سے سامنے آئے ہیں۔ ترجمان انسداد ڈینگی سیل کے مطابق کراچی میں ڈینگی وائرس سے متاثرین کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ رواں برس شہر میں اس وائرس سے 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں بھی ڈینگی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پشاور میں 61 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ایبٹ آباد میں 9، بٹگرام میں 9، ہری پور میں 5، مانسرہ میں 8 ڈینگی کے کیسز سامنے آئے، جبکہ سوات میں 10 اور مردان میں 4 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسی طرح لوئر دیر میں 12، شانگلہ میں 3، بنیر اور لکی مروت میں 1-1 ڈینگی وائرس کا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق راولپنڈی سے 116، اسلام آباد سے 76 افراد اور لاہور سے 45 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں ڈینگی وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 1869 ہو چکی ہیں۔ تو ڈینگی وائرس کیا ہے اور کیسے یہ متاثر کرتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آئی ہیں ہماری نمائندہ مریم عبید، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
ڈینگی کے مرض کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خشرات سے پھیلنے والی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر قطب الدین کاکڑ نے بتایا،
ایک خاص قسم کا ماسکیٹو یا مچھر جس کو ہم ایڈیز ایجپٹائی کے نام سے جانتے ہیں، اس کے دو بہت بڑی قسمیں جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ ایک کو ایڈیز البوپیکٹس کہتے ہیں اور ایک کو ایڈیز ایجپٹائی۔ تو یہ دونوں جو ہے نا، یہ ان پھیلاؤ میں یہ ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جو ایسا مچھر ہے، اس کو آپ گھریلو مچھر کہہ سکتے ہیں جو گھروں کے اندر پلتا ہے، یا کام کرنے والی جگہ پہ، یا اس جگہ پہ جہاں پہ جیسے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، آفیسز ہیں، ایسی جگہوں پہ اور جہاں پہ پرانے ٹائروں کا کاروبار ہوتا ہو، یا پنکچر کی دکانوں پہ جہاں پہ وہ پانی اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ اور اس کے پھلنے پھولنے کے لیے ایک چاول یا سموسے کا جو ڈسپوزیبل پارٹ ہوتا ہے، اس میں بھی اگر تھوڑا سا پانی جمع ہو جائے تو اس کے افزائش کے لیے وہ کافی ہے۔
ڈینگی وائرس کے علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
یہ اکثر میں یہ نزلہ زکام کی کیفیت کے ساتھ آتی، یہ جو اس خاص علامات ہیں اس میں شدید بخار، آنکھ کے ڈیلے کے پیچھے درد اور ہڈیوں کا بہت دکنا، اور ساتھ میں خون پہ سرخ دبوں کا ظاہر ہونا، یہ غیر پی
پیچیدہ ڈینگی فیور کی علامات.
کیا ڈینگی وائرس میں مبتلا مریضوں کو ٹیسٹ کروانے چاہیے اور خوراک میں کیا استعمال کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ
اس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر غیر پیچیدہ ڈینگی فیور کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم تجویز یہ کرتے ہیں کہ فوراً مرکز صحت پہ پہنچا جائے تاکہ کچھ خاص ٹیسٹ ہو جائیں. ایک تو ان ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کسی شخص کو دوسری دفعہ انفیکشن ہوا ہو, پہلی دفعہ ان کو پتہ نہ چلا ہو تو دوسری دفعہ کا انفیکشن وہ مختلف سیرو ٹائپ کی وجہ سے ہوا ہو تو اس میں وہ بیماری شدید بھی ہو سکتی ہے. ادر وائز اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف یہ ہے نا کہ جوس کا پینا, پانی کا زیادہ پینا اور اس جتنے بھی مایات ہیں لکوڈس کہتے ہیں ان کا پینا ضروری ہے کیونکہ اس میں پانی کا زیادہ ضائع ہونا ہوتا ہے جسم سے. اس صورت میں ہم اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تجویز کرتے ہیں کہ سوپ سے لے کر جوس تک, سب چائے سے لے کر ہر وہ چیز جس کو پیا جا سکتا ہے اس کو پیا جائے. تو اس کے علاوہ پیراسٹامول کی گولی جو ہے نا, جب بھی بخار کی کیفیت ہو یا اس میں شدید درد ہو ہڈیوں کے اندر, تو اس میں سوائے پیراسٹامول کے آپ کوئی دوا استعمال نہیں کر سکتے. جس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں, کوئی اینٹی وائرل, کوئی چیز نہیں, صرف ریسٹ کر لیا جائے.
کیا ڈینگی وائرس ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا
یہ کوئی اچھوت کی بیماری نہیں ہے یا کوئی کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ہاتھ ملانے سے, بیٹھنے سے یا کسی کے کھانسی سے, کھانسنے سے اس سے نہیں ہوتی. یہ بیماری ہوتی ہے صرف خون کا انتقال خون کی وجہ سے یا پھر جو میجر ریزن ہے وہ ہے مچھر. مچھر سے ہی یہ پھیلتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. شاذ و نادر اگر کسی کو آلودہ خون دیا جائے یا کچھ اور, وہ بھی بیماری کی حالت میں جو کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو ڈینگی سے اس کا خون لے کر دوسروں کو لگایا جائے, تو ادروائز اس کا کوئی پھیلنے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں.
ڈینگی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا
کم پرواز والے مچھر ہیں, 100 میٹر سے لے کر 200 میٹر تک یہ فلائی کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے گھر کے اندر سے اس کو نکالنا پڑے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا برتن, ایسی چیز جس کے اندر ہم روزمرہ استعمال کے لیے پانی اکٹھا کرتے ہوں اور اس کو ہفتے میں ایک دفعہ خالی نہیں کر سکتے ہوں, تو ان کو لازمن ڈھانپ کے رکھا کریں. اس طرح سے گھر کے اندر جو ہے نا کاٹ کباڑ جس میں بچوں کی سائیکلیں, دوسری چیزیں جس میں پانی جمع ہو سکتا ہو, پرانی ٹائریں, ان کو لازمن خشک کر دیں اور ان کو صاف کریں تاکہ وہاں پہ پانی اکٹھا نہ ہو. یہ جو 3 ڈبے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر پڑے ہوتے ہیں, یا پھر سافٹ ڈرنک کی بوتلیں, یا پھر وہ پارٹس جن کو ہم اپنے ٹیک اوے میں لے آتے ہیں اپنے گھروں کے اندر پیچھے پھینک دیتے ہیں, ان کو لازمن اپنے گھروں سے نکال دیں, ان کو ڈسپوز آف کر دیں اور ان کو اپنے گھر کو خشک رکھیں اور ہر جو ہے نا کھلے پانی کے برتن کو ڈھانپ دیں. اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے اس کا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ شام کو ہمارے بچے اکثر نکلتے ہیں اور صبح اسکول جاتے ہوئے, تو آج کل یونیفارم کو لازمن جو ہے نا آستینوں والا ہونا چاہیے جو بالکل ان کو کف تک کور کر سکیں بچوں کو, اور شام کو نکلتے ہوئے بھی لازمن جو ماسکیٹو ریپیلنٹ کا استعمال ہے وہ کرنا چاہیے.
مریم عبید, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پہلے آپ کو بہت جو دنیا کے قدیم ترین بک سٹورز ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. ہمارے ساتھی یہاں پر جمیل اختر ہیں, ان کی یہ سٹوری ہے بڑی خوبصورت مزے کی. ایک ایسے دور میں جب بک سٹورز کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے, دنیا کے ایک مشہور ترین بک سٹور برٹرنڈ کو توقع ہے کہ وہ اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ اس کا مشکل حالات اور بحرانوں سے گزرنے کا 250 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے. برٹرنڈ بک سٹور پرتگال کی مشہور بک سٹور چین ہے. اس کے 50 سے زیادہ سٹور ہیں اور اس کا اپنا پرنٹنگ پریس بھی ہے. اسے ایک ایسے بک سٹور ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے جو 288 برسوں سے مسلسل اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے. گنیس بک آف ریکارڈ نے اپنی 2011 کی اشاعت میں برٹرنڈ بک سٹور کو دنیا کا قدیم ترین سٹور قرار دیا. برٹرنڈ بک سٹور نے 1732 میں کتابوں سے دلچسپی رکھنے والوں پر اپنے دروازے کھولے تھے. پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں قائم یہ بک سٹور اب ایک اہم سیاحتی مرکز بھی بن چکا ہے. ادھر امریکہ کا سب سے قدیم بک سٹور ریاست پنسلوانیا کا مارون بک شاپ ہے. غالباً یہ دنیا کا دوسرا سب سے پرانا بک سٹور ہو جو 1745 میں اپنے قیام کے بعد سے اب تک چل رہا ہے. ایک لحاظ سے اسے دنیا کا سب سے پرانا بک سٹور کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ 1745 سے ایک ہی مقام پر قائم ہے, جبکہ لسبن کے برٹن بک سٹور نے اپنی جگہ بدلی تھی. یہ دونوں ایسے قدیم سٹور ہیں جو اپنے قیام سے اب تک اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا کا سب سے پہلا بک سٹور کون سا تھا تو وہ جرمنی کا کوننبرگ ہے, جو 1533 میں کھولا گیا, یعنی کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے سے 39 سال کے بعد. یہ بک سٹور تو اب باقی نہیں رہا, لیکن تاریخ میں اس کا نام موجود رہے گا. تو بک سٹورز کی بات اس لیے بتائی کیونکہ اب ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کی جس پر امریکہ کے محکمہ انصاف نے مقدمہ دائر کیا ہے. امریکہ کے محکمہ انصاف نے سی آئی اے کے سابق ملازم اور قومی سلامتی کے ادارے سے وابستہ کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن پر مقدمہ درج کرایا ہے کیونکہ انہوں نے سراغ رساں اداروں کے ساتھ معلومات افشاں نہ کرنے کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک کتاب شائع کر دی ہے. وہ اس وقت روس میں مقیم ہے جہاں انہوں نے 2013 میں پناہ حاصل کی تھی. وائس آف امریکہ سے زلیتسکا ہو کی رپورٹ کی تفصیل سنیے. ایڈورڈ سنوڈن نے قومی سلامتی کے ادارے این ایس اے کے عالمی سطح پر نگرانی کرنے والے انتہائی حساس پروگراموں کے بارے میں معلومات جاری کر دیں جن کے نتیجے میں امریکہ کے جاسوس اداروں کے طریقہ کار سے متعلق اخلاقی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے تھے. پرماننٹ ریکارڈ کے نام سے شائع ہونے والی یادداشت منگل کے روز کتابوں کی دکان پر آ گئی ہے اور اب امیزون پر بھی دستیاب ہے. انگریزی کے ساتھ ساتھ اس کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی موجود ہے. واشنگٹن میں ایک کتب فروش کا کہنا ہے کہ پبلشر نے کتاب کو جاری کرنے سے پہلے اس کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا.
سو مینی بکس آر امپورٹنٹ بکس آر پریسیڈڈ بائی ایڈوانس ریڈنگ کاپیز سو وی کین ہیو ریڈ دی بک بیفور دس پبلیکیشن ڈیٹ.
واشنگٹن میں پالیٹکس اینڈ پروز بک اسٹور کے مارک لیفرامبوائے کا کہنا ہے کہ متعدد کتابوں یا اہم کتابوں سے پہلے ان کی پیش کی جلدیں جاری کر دی جاتی ہیں تاکہ ہم ان کی اشاعتی تاریخ سے قبل ان کو پڑھ سکیں, لیکن اس کتاب کے بارے میں معلومات کو خفیہ ہی رکھا گیا. کسی بھی سرکاری ادارے کو اس کی پیش کی جائزاتی جلد فراہم نہیں کی گئی. محکمہ انصاف نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ کتاب کی اشاعت کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا, لیکن اس بات کو یقینی بنانے کا خواہاں تھا کہ سنوڈن کو اس کتاب سے فائدہ نہ ہو سکے. کتاب کے پبلشر میکملن کا نام بھی مقدمے میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سنوڈن کو کسی طرح سے بھی رقم کی فراہمی نہ ہو سکے. محکمہ انصاف کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سنوڈن نے امریکہ کے ساتھ کیے اس سمجھوتے کے خلاف ورزی کی ہے جب انہوں نے سی آئی اے اور این ایس اے کے ساتھ کام کرنے کی ذمہ داری سنبھالی تھی. سنوڈن نے جرمنی میں ایک بک سٹور پر ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا جواب دیا.
You have a secrecy agreement at the same time you have an oath to defend the Constitution.
جاری اس لنک میں سنوڈن کہہ رہے ہیں کہ آپ معلومات کو خفیہ رکھنے کے سمجھوتے پر دستخط تو کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آئین کے دفاع کا حلف بھی اٹھاتے ہیں, اور جس راز کے تحفظ کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اسی آئین اور دنیا بھر میں لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. سنوڈن کے حمایتی دنیا بھر میں موجود ہیں جو انہیں ایک ہیرو قرار دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جس کے بارے میں متعدد کا خیال ہے کہ وہ سرکاری سطح پر اختیارات کا غلط استعمال ہے.
The
Right Livelihood Award Jury نے ایڈورڈ سنوڈن کو ان کی جرات مندی پر اعزاز دیا تھا کہ انہوں نے ریاستی نگرانی کی ان حدود سے تجاوز کرنے کا انکشاف کیا جن کے مطابق بنیادی جمہوری طریقہ کار اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے, لیکن متعدد افراد انہیں ایک غدار اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے طور پر دیکھتے ہیں. امریکی وفاقی استغاثہ نے سنوڈن کو سرکاری املاک کی چوری اور 1917 کی غداری شک کی خلاف ورزی پر فرد جرم عائد کی. اس وقت کے صدر باراک اوباما نے ان کی امریکہ واپسی اور اپنے خلاف الزامات کا سامنا کرنے کو بھی کہا تھا.
If in fact he believes that what he did was right, then like every American citizen, he can come here, appear before.
سابق صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ حقیقت میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ درست ہے تو پھر کسی بھی امریکی شہری کی طرح واپس آئیں, عدالت میں اپنے وکیل کے ساتھ حاضر ہوں اور اپنے مقدمے کا سامنا کریں. سی بی ایس نیوز کے ساتھ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں سنوڈن نے کہا کہ وہ صرف اسی صورت میں واپس ہوں گے اگر ان کا مقدمہ منصفانہ ہو اور عوامی سطح پر اسے سامنے بھی رکھا جائے, لیکن امریکی حکومت بند کمرہ عدالت میں خصوصی طریقہ کار کے ساتھ یہ معاملات طے کرنا چاہتی ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے. facebook.com/sej radio या फिर facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں اب ہم آپ کو سیر کرانے لے جا رہے ہیں. سوات جیسے جنت نظیر علاقہ خوبصورتی میں بے مثال ہے اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی. تو نگہت سننے والوں کو زیادہ تفصیل تو بتائے گا.
وادی سوات کی تو ہم اپنے سامعین کو سیر کرواتے رہتے ہیں اور اکثر ہم ان جگہوں کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں پر ابھی تک شاید ہمارے وہ سامعین یا سننے والے نہیں گئے. تو کچھ معلومات آپ کو بتائیں گے آج بھی ہم سیاحتی مقامات کے حوالے سے. سوات میں تو بات ہو رہی ہے گبین جبہ کی جو کہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور یہ وادی گرمی میں ستائے ہوئے لوگوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں. اور حکومت پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی حکومت کی کوششوں سے اب اس کو ایک نیا سیاحتی مقام کا درجہ دے دیا گیا ہے اور یہاں پر جو سیاح آتے ہیں ان کے لیے فیسلٹیز بھی دے دی گئی ہیں جس میں قیامت عام کی جدید سہولیات سے آراستہ ہٹس کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب سیاح وہاں کا رخ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے گبین جبہ میں قائم اس نئے سیاحتی مقام کو باقاعدہ طور پر سیاحتی زون میں شامل کر دیا ہے اور اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے. تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں.
خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے مزید 20 مقامات کو سیاحتی زون کا درجہ دے دیا جن میں سوات کی دل فریب وادی گبین جبہ بھی شامل ہے. یہ وادی ستھائی سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے جو آج کل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. سیاحوں کو اس طرف متوجہ دیکھ کر حکومت نے گبین جبہ میں بھی ملم جبہ طرز پر سکی ریزارٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا. علاقے کی خوبصورتی کے حوالے سے سیاحوں کا کہنا ہے.
میرا نام انم ہے, میں اپنی فیملی کے ساتھ گبین جبہ آئی تھی اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور میں تمام لوگوں کو کہوں گی کہ وہ ضرور یہاں پہ وزٹ کریں اور چھٹیوں میں یہاں پہ ضرور آئیں اور ٹائم اپنا یہاں پہ اسپینڈ کریں فیملیز کے ساتھ.
اور آپ یقین کیجئے کہ جب یہاں پر ہم آئے تو بہت زیادہ ہمیں اپنے گھر والی فیلنگ آئی. شکریہ سوات, شکریہ اس خوبصورت جگہ کا, بے شک یہ جنت سے کم نہیں ہے.
بہت پیارا ہے, ٹھنڈا ماحول ہے, ستمبر میں اتنی ٹھنڈی ماحول تو آئی تھنک پشاور میں تو نہیں ہے.
اپنے تمام فیملی ممبرس کے ساتھ آئے ہیں, بچوں کے ساتھ آئے ہیں تو اٹس ویری گڈ فار دی فیملی کہ آپ یہاں پہ آ کے بڑا کمفرٹیبل آپ کا سارا کا سارا.
محکمہ سیاحت کے جنرل مینیجر محمد علی سید نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں یہاں پر سیاحوں کے قیام کا انتظام کیا گیا جبکہ وادی تک سڑک پر تعمیراتی کام بھی شروع کر دیا گیا ہے.
ایٹ پریزنٹ ہمارے 10 ہٹس یہاں لگے ہوئے ہیں. یہ ساری فیسلٹی سیاحوں کے لیے ہے. یہ روڈ جو ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سمر سیزن تک یہ بن جائے گی.
گھنے جنگلات اور اونچے پہاڑوں کے بیچ میں گیری وادی گبین جبہ کو سیاحتی زون میں شامل کرنے سے نہ صرف ضلع سوات میں سیاحت کے شعبے کو فروغ ملے گا بلکہ یہ اقدام معیشت کی مضبوطی کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم انٹرٹینمنٹ سے آپ کو سنوائیں گے اور بہجت ہماری ملاقات ایک زبردست سے پاکستان کے ماضی کے جو گلوکار ہیں ان سے کروا رہی ہیں. وہ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں اور گائکی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. تو بہجت جی رپورٹ کی تفصیل بتائیے.
اس سے پہلے ایک خبر, پاکستانی خواتین میں کرکٹ کھیلنے کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے. حالیہ برسوں کے دوران نہ صرف خواتین کرکٹ کھلاڑیوں نے اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے بلکہ اب خواتین امپائرنگ کے شعبے میں بھی قدم رکھ چکی ہیں. خواتین کرکٹرز میں جہاں ثنا میر, بسما معروف, ندا ڈار اور جویریا نے دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت حاصل کی, وہاں ہمارا فرخ پاکستان کی پہلی خاتون امپائر کی حیثیت سے سامنے آئی. پی سی بی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہمارا اب تک مختلف سطحوں پر 170 سے زائد میچوں کو سپروائز کر چکی ہیں. ان کے بقول انہوں نے 2005 میں امپائرنگ کے شعبے میں آنے کا فیصلہ کیا اور پی سی بی سے مختلف کورسز کیے اور باضابطہ طور پر امپائرنگ کیریئر کا آغاز کیا. حمیرا فروخ کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان کی پہلی خاتون امپائر ہونے پر فخر ہے اور ان کے بعد مزید 8 خواتین نے بھی امپائرنگ کے شعبے میں قدم رکھا ہے. تو جناب اب ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں طارق حمید سے. جیسا کہ نگہت نے بتایا ماضی کے ایک گلوکار ہیں, لیکن ان کی یہ گلوکاری سے دلچسپی ابھی تک ختم نہیں ہوئی. ان کا شعبہ بالکل دوسرا ہے, وہ خود اپنے بارے میں بتائیں گے, لیکن موسیقی سے کیوں اور کس طرح ان کی دلچسپی شروع ہوئی اور کیوں اب تک قائم ہے خود ہی بتاتے ہیں سعدیہ زیب رانجا کو. آئیے رپورٹ سنتے.
کھلونا دل نہیں ہوتا میری جان یوں نہیں کرتے.
بچپن سے مجھے شوق تھا میوزک کا, لیکن جو ریکگنیشن مجھے ملی وہ میرا بینڈ تھا نیکسس, جس کی وجہ سے ریکگنیشن ملی. اور اگر آپ کو سب کو گانا جو یاد ہوگا جن لوگوں نے سنا ہوگا وہ گانا میری پہچان بنا. اور اس کے بعد نیکسس نے ماشاء اللہ کافی ورلڈ وائڈ ہم نے کافی ٹورس کیے اور کافی میوزک کیا.
جب آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تو باقی جو گروپ کے ممبران ہیں آپ پھر ان پہ کیا بیتی, ریئیکشن کیا تھا ان کا؟
اصل میں وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہم لوگ, میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ مزید اپنا جو ہے وہ کام کی رفتار بڑھائیں اور اپنا جو ہمارے اپنے اوریجنل اسکور ہے اس کو بڑھائیں. تو اس وقت وہ تھوڑے اس حوالے سے تھوڑے سلو تھے, تو میں اس حوالے سے میں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں نے سوچا کہ اگر نہیں تو پھر میں چلیں وہاں چلتا ہوں, کچھ نیا ایڈونچر دیکھتے ہیں, نئی دنیا دیکھتے ہیں, نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں.
کی بے درد سنگ یاری یاری بے درد سنگ یاری.
جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ نے اپنے کریئر کو پرسو کیا یا پھر سنگنگ کو بھی ساتھ رکھا جائے؟
اصل میں دونوں چیزیں, کیونکہ سنگنگ مجھے ایسا لگتا ہے سعدیہ کہ سنگنگ جو ہے وہ میرے اندر میرے شاید رگو پے میں ایسے صلاحیت کر گئی ہے کہ اگر سنگنگ شاید میں نہ کروں تو میں شاید زندہ نہ رہتا ہوں.
لیکن طارق جب آپ پاکستان سے آئے وہاں پر آپ اتنا ایک نام بنا چکے تھے, تو جب آپ یہاں آئے تو پھر آپ کو ایک نئے سرے سے سٹرگل کرنی پڑی اپنی پہچان بنانے کے لیے.
اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی, چل سکو تو چلو, سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو. اور کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں, تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو. تو آپ کو اس بھیڑ میں اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے اور آپ کو چلنا پڑتا ہے. چلنا شرط ہے.
سعدیہ زیب رانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ اور آخری رپورٹ ہمارے پاس ہے, اس سے پہلے ہم دوبارہ سے بہجت کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کے لیے وہ شوبز سے کیا لے کر آ رہی ہیں. بہجت جی بتائیے کیا خبریں ہیں؟
نگت, جب ہم خبریں شروع کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا جا رہا ہے, بڑے بڑے لوگ رخصت ہو رہے ہیں. اسی طرح پچھلی دفعہ ہم نے عابد علی صاحب کے بارے میں بتایا تھا, آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی سابق نیوز کاسٹر سریا شہاب کے انتقال کی خبر ملنے پر. واشنگٹن میں بھی وائس آف امریکہ کے سینئر براڈ کاسٹرس کافی غمزدہ تھے. ان کے بیٹے خالد نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ ان کی والدہ کچھ عرصے سے الزائمر کا شکار ہو گئی تھیں اور ان کی یادداشت متاثر ہوئی تھی. جمعرات کی شام بھی ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور انہیں ہسپتال لے جانے کا موقع ہی نہیں ملا, ان کا گھر پر ہی انتقال ہو گیا. ان کی عمر 75 سال تھی. وائس آف امریکہ کے ہمارے یہاں پہ سینئر براڈ کاسٹر ہیں رضی احمد رضوی, انہوں نے کہا کہ سریا شہاب کا پاکستان ٹیلی ویژن پر آڈیشن انہوں نے ہی لیا تھا. ایک دن آغا ناصر کا فون آیا کہ وہ ایک خاتون کو بھیج رہے ہیں جو ریڈیو زاہدان میں کام کر چکی ہیں. رضی رضوی ان دنوں پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز ایڈیٹر تھے. انہوں نے آڈیشن لیا اور سریا شہاب کو پاس کر دیا اور چند دن کے بعد وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا خبر نامہ پڑھنے لگیں. یہ 1973 کا ذکر ہے. اس سے پہلے آغا ناصر نے ثریا شہاب کو ریڈیو پر بھی موقع دیا تھا. وہ ریڈیو کو خط لکھ کر پروگراموں پر تبصرے کرتی تھیں. آغا ناصر نے انہیں بلایا اور آڈیشن لیا. انہوں نے ڈرامے میں صداکاری کی تو پورے ملک میں دھوم مچ گئی. اس وقت ان کی عمر 14-15 سال تھی. ایک سال بعد ثریا شہاب کو ریڈیو زاہدان پر ملازمت مل گئی اور وہ وہاں چلی گئیں. 10 سال کام کیا اور ان کے پروگرام کا آغاز آج بھی سننے والوں کو یاد ہے. آواز کی دنیا کے دوستوں, یہ ریڈیو زاہدان ہے. اور اب چلتے ہیں نگت کے پاس, جو ہمیں شوبز کی تفصیل کے بارے میں بتائیں گی. جی نگت.
جی بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹی دو خبریں بتانا چاہوں گی. میشا شفیع نے اداکار علی ظفر کے خلاف جھوٹے بیانات دینے اور ساکھ کو متاثر کرنے کے الزامات کے تحت 2 ارب روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے. میشا شفیع نے علی ظفر کے خلاف لاہور کی سیشن کورٹ میں 200 کروڑ روپے کے ہر جانے کا دعویٰ دائر کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اداکار کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے ان کی ساکھ اور شخصیت متاثر ہوئی. تو اس سے پہلے بھی ان دونوں کے درمیان قانونی جنگ جاری ہے اور یہ کیس چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر چھوٹی سی یہ بھی ہے کہ پاکستان کی موٹر وے پولیس نے مسافر بسوں میں بھارتی فلمیں چلانے پر پابندی عائد کر دی ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق بھارتی فلموں, نفرت انگیز مذہبی انتشار یا غیر اخلاقی مواد پر پابندی لگائی گئی ہے. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ پابندی سے متعلق تمام ٹرانسپورٹ کمپنی کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو بھاری جرمانے کا سامنا ہوگا. تو یہ کچھ چھوٹی خبریں, اور ابھی آپ کو ہم لیے چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب. اس ہفتے کون سی موویز آ رہی ہیں اور کون سی موویز کے ٹریلرز بھی جاری ہوئے, بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ. تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پاکستان کی رواں سال ریلیز ہونے والی فلم لال کبوتر کو فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز میں نامزدگی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے.
جی بنے کی بات ہے, یہ سپنے اپنے.
یہ دبئی کیوں بھاگ رہے؟
کیا رکھا ہے وہاں؟
تو بھی اسی لونڈیا کے چکر میں آیا نا
وہ میں.
اس سب سے میرا کیا فائدہ ہونا ہے؟
کمال خان کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کی کہانی کراچی کے ایک ٹیکسی ڈرائیور پر مبنی ہے جو اپنے حالات بہتر بنانے کے لیے دبئی جانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے اسے 3 لاکھ روپے درکار ہیں, جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے جرائم پیشہ دوستوں کے ساتھ مل کر ٹیکسی چھینے جانے کا ڈرامہ کرتا ہے. اور اس ڈرامے کے دوران اس کی ملاقات حادثاتی طور پر ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے. خیال رہے کہ فلم لال کبوتر میں منشا پاشا اور احمد علی اکبر نے مرکزی کردار نبھائے تھے. اداکارہ منشا پاشا نے اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان کے 6 سالہ کریئر میں یہ فلم کرنا ایک بہترین پروجیکٹ رہا. شعبے سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات نے بھی فلم کی ٹیم کو مبارکباد دی اور اسے پاکستان کے لیے بہترین خبر قرار دیا. ہالی ووڈ کے ایڈونچر سے بھرپور نئی اینیمیٹڈ فلم شان دی شپ مووی فارماگیڈن کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئی ہیں.
It traveled light years through space to find intelligent life.
Or
Sean's back, but there's a new arrival in town who's a little alien.
فلم کی کہانی شان نامی ایک ایسی شرارتی بھیڑ کے گرد گھوم رہی ہے جسے اس کا مالک ریوڑ سے الگ کر کے فارم ہاؤس سے دور بھیج دیتا ہے. ریوڑ اور شان کے دوست اسے بلانے میں ناکام رہتے ہیں اور اس کی تلاش میں شہر کو نکل پڑتے ہیں. فلم 18 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی. ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فلم ابومینیبل 27 ستمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی.
You need to spend more time here with the family.
Oh, where are you going?
Be back before dinner.
Be careful out there.
No boy.
Got it covered. Bye.
اس فلم کی کہانی چند ایسے دوستوں کے گرد گھوم رہی ہے جو ایک جادوئی مخلوق کو اس کے خاندان سے ملانے کے لیے کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم جیمینائی مین کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے.
Tell me something. Why is it so hard for you to kill this man?
He knew every move of mine before I made it. I'd have him right there and take the shot.
I wanna be forever.
फिल्म की कहानी एक ऐसे हिटमैन के गिर्द घूम रही है जो अपने क्लोन शुदा शख्स की हरकतों से तंग आकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिल्म की कास्ट में हॉलीवुड के मारूफ अदाकार विल स्मिथ के अलावा क्लोन ओवन, मेरी एलिजाबेथ, लैंडा एमंड, जस्टिन जेम और डेविड मॉर्टी समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनी। सदाए जहां के लिए सीरत फातिमा, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
शोबिज राउंडअप के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं sejradio@voanews.com पर। आपकी आरा का इंतजार रहेगा। इसी के साथ निघत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अबासी के साथ इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से बहजत जिलानी भी इजाजत चाहती है। मेरे साथ इंजीनियर जस्टिन ट्विस्ट थे। आपसे हमारी मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।